الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرت علامہ عبد الجبار قادری صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، قابل صد احترام حضرت علامہ قاری ماشاء اللہ صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، قابل صد احترام حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، وقابل صد احترام قاری عظیم صاحب قبلہ مد ذلہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی تلاوت کا جو میں نے شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں مشکور ہوں حضرت علامہ عبد الجبار قادری صاحب کا جنہوں نے اصلاح امت کے لیے آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع کی تحریک چلائی، اور آج ہم اور آپ اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں جس کی روشنی میں آپ کے پاس موجود اللہ کی عظیم ترین نعمت کی قدر بھی کرنا شروع کریں، اور اس نعمت کو اللہ رب العزت کی عظیم نعمت تصور کرنے پر آمادہ ہو جائیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ موروثی ہے. باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسلام ہم تک پہنچا اور جو ابتدائی دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کو کن مشقتوں سے گزرنا پڑا، کن تکالیف سے گزرنا پڑا، اور پھر ان کی نگاہوں میں اسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مفتی اعظم تک اسلام کے فروغ کے سلسلے میں رسول اعظم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ آج کے دور میں اگر ترقی حاصل کرنی ہے، کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہونا ہے اور مصیبتوں کی وادیوں سے نکل کر راحت اور سکون کے میدان میں قدم رکھنا ہے، تو ہمیں اسلام سے تھوڑا سا فاصلہ بڑھانا پڑے گا، اپنے وجود کو اسلام سے دور کرتے ہوئے، کسی حد تک ڈسٹینس رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو ماڈرن طریقے پر گزار کر کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب تو آہستہ آہستہ یہ نعرہ پوری دنیا میں، امت مسلمہ میں بلند ہو رہا ہے کہ اگر موجودہ دور کے اندر اسلام پر عمل کرنا ہو تو یہ نہایت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ آج کے دور میں کما حقہ اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں ہمیں اگر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے تو ہمیں آج ویسٹرن کنٹریز کے اصول کو فالو کرنا پڑے گا اور ان کے ضابطے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تاکہ ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے کاندھوں سے کاندھے ملا کر کے اپنا سفر آگے بڑھا سکیں اور اپنے مستقبل کو تابنا کر سکیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جن کی سوچ اتنی بودی ہو چکی ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ تصور کرتا ہو کہ اسلام سے ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے وہ ترقی کر سکے گا، اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کر کے وہ ترقی کر سکے گا، اسلام کے قانون کو پسے پشت رکھ کر وہ ترقی کر سکے گا، تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن لوگوں نے اسلام پر عمل کیا وہ آج زمین کے اندر رہتے ہوئے بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام سے ڈسٹینس مینٹین کیا وہ دولت تو حاصل کر چکے لیکن مر کر کے مٹی میں مل چکے ہیں، اور ان کا کوئی فالوور بھی نظر نہیں آتا اور ماننے والا بھی نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ مجھے کبھی کبھی مسلمانوں کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اگر موبائل استعمال کرتا ہے تو موبائل کے اندر جو مینو ہوتا ہے اسی مینو کو فالو کرتا ہے، میسج کے اس میں چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے سیٹنگ کے اس میں چلا جاتا ہے، اور جو جو اس میں ڈائریکشن دیا ہوا ہے اسی ڈائریکشن کو وہ فالو کرتا نظر آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے موبائل بنانے والے نے یہ مینو کا جو چارٹ اندر رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ موبائل کے اندر کون کون سی سسٹم اس نے رکھی ہے، اسی اعتبار سے اس نے ایک فہرست دے دی، ایک انڈیکس دے دیا، ایک مینو دے دیا۔ آپ اس مینو کے مطابق اگر موبائل استعمال کریں گے تو موبائل کام بھی کرے گا، موبائل صحیح طور پر بھی چلے گا، اور اگر اپنے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اس سے کچھ کرنے کی کوشش کی تو آپ کا موبائل بھی خراب ہو جائے گا، پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ پر چارج بھی اس اعتبار کا لگے گا کہ نقصانی کے ذمہ دار آپ خود بن جائیں گے۔ نادانو اتنا تو سوچو، ایک موبائل بنانے والا انسان وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا آپشنز موجود ہیں، اور اس کے لیے آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق استعمال کی اجازت نہیں دیتا بلکہ مینو کو فالو کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس پروردگار جل جلالہ نے اپنی ساری مخلوق کے اندر جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا، اس انسان کو اللہ رب العزت نے بغیر قانون کے زندگی گزارنے، طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے مسلمان کے لیے اسلام کو پسند کیا، انسانوں کے لیے اسلام کو پسند کیا اور بتایا تمہارے اسٹرکچر کے اندر آنکھ سے لے کر سر کے بال اور پیر کے ناخن تک
ہر چیز کو ہم نے پھر کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے ہم بتاتے ہیں. اگر تم مرضی کے مطابق استعمال کرو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. مسلمان اپنی تباہی کے اسباب کچھ بھی تلاش کرتا ہو، میں تو مختصراً صرف اتنا کہوں گا، مسلمانوں تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے قانون، رب قدیر کے قانون کو فالو کرنے کی بجائے نفس کے غلام بن گئے، طبیعت کے غلام بن گئے. اس لیے زمانے میں رسوا ہو گئے، زمانے میں ہمارا کوئی مقام نہیں رہا، زمانے میں ہماری کوئی عزت نہیں رہی. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور پروردگار جل جلالہ کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، ہر نبی کا دین اسلام ہی کی طرف جو اشارہ، اور ہر نبی کا دین اسلام کا اسلام ہی رہا، اور سب نے فروغ اسلام کے لیے جد و جہد فرمائی. آپ ذرا سوچو، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، بڑا آسان دین ہے، بڑا پسندیدہ دین ہے. اللہ اکبر، یہ دین سختی نہیں کرتا، یہ دین انسان کو ٹینشن میں گرفتار نہیں کرتا، بلکہ یہ دین اتنا ایزی دین ہے، اتنا آسان دین ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے ہر قانون پر عمل کرنے میں بندوں کو دشواری نہیں ہو سکتی. اتنا آسان دین اللہ نے بنایا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اسی کا فرمان ہے. آپ اندازہ لگائیں، پروردگار جل جلالہ کی جانب سے جب قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم به اللہ، اللہ اکبر، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ پریشان تھے، صحابہ غمگین تھے. اگر ہمارے وسوسوں کا بھی حساب لیا گیا تو ہم میں کا کوئی شخص بچ نہیں سکتا، ہم میں کا کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا، اس لیے کہ ہم اپنے وجود پر تو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر، دل میں پیدا ہونے والے وسوسات پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مولا عز و جل نے ہمارے وسوسوں پر پکڑ فرمایا تو ہم میں کا کوئی شک نہیں پڑ سکتا. یا رسول اللہ، وسوسے تو اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، صحیح بھی آتے ہیں، غلط بھی آتے ہیں، وسوسوں پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم قوم موسیٰ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا مگر اطاعت نہیں کریں گے؟ صحابہ کرتے نہیں، سرکار نے فرمایا، کہو سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ اکبر، پروردگار کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، پروردگار کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. اب وسوسوں پر پکڑ نہیں ہوگی، وسوسوں پر گرفت نہیں ہوگی، بلکہ سنو، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، ثواب لکھ دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرے تو جب تک وہ گناہ نہیں کرتا اس کے دفتر میں گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ صدقہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے مسلمانوں، ذرا تم اتنا تو سوچو، ہر نبی کو یہ فکر نہیں، آج یہ معاشرہ برباد کیوں ہو گیا، آج معاشرے کی سوچ تبدیل کیوں ہو گئی، آج کا نوجوان یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ موجودہ دور میں ترقی کے لیے ہمیں اسلام سے ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑے گا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی عظمت نہیں سمجھی، اسلام کی اہمیت نہیں سمجھی، اسلام کی قدر نہیں سمجھی. آپ مجھے بتاؤ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی باطل قوت اسلام کو، اسلام کی طاقت کو محسوس کر رہی ہے اور اسلام کی عظمتوں کو سلام کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہوگا، ماضی قریب کے اندر جب سوائن فلو کی بلا پھیلی تھی اور معاشرے کے اندر اس کی تباہی کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت میں دہلی ایئرپورٹ پر موجود تھا اور وہاں پر میں نے ایک پٹی نیوز کے اندر چلتی بھی دیکھی، جس پٹی میں لکھا ہوا تھا سوائن فلو سے بچنا ہے تو ہندوستانیوں کو چاہیے کہ نہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے اپنے ہاتھوں کو نہ پوچھا کریں، اس لیے کہ ورنہ ٹاویز کے ذریعے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں لگ جائیں گے اور ان جراثیم کو جب وہ کھانا کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں جائیں گے، جس سے بلا اور بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ میں نے جب یہ پٹی پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے سائنس داں تو ہائے کہہ رہا ہے، مدینے کے تاجدار نے تو 1400 سال پہلے یہ قانون عطا فرما دیا ہے۔ آج کے پرابلمس کا سولوشن اسلام ہے، آج کے مسائل کا سولوشن اسلام ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، آج سے 5 مہینے پہلے برطانیہ کی سرزمین پر بشپ جو وہاں کا پادری ہے، ایک نشست ہوتی ہے، اس میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ آج برطانیہ میں کرائم بڑھ رہا ہے، برطانیہ کے اندر جرائم بڑھ رہے ہیں، برطانیہ کے انسانوں کو جرائم سے کیسے روکا جائے، برطانیہ کے انسانوں کو جرائم سے کیسے بچایا جائے، جرائم کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم کیسے کی جائے، کنٹرول کیسے کیا جائے۔ بشپ کھڑا ہوتا ہے اور برجستہ کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے، اسلام نے جرائم کے سدے باب کے یہ جو قانون دیے ہیں اس قانون کو نافذ کرو، تمہارا ملک امن کر کے ہمارا بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام کے قانون کو پڑھ رہے ہیں، اسلام کے اصول کو پڑھ رہے ہیں، اسلام کے ضابطے کو پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان کروڑپتی بننے کے لیے سیریل دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج کے بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے جو ماں کے پیٹ سے تو مسلمان پیدا ہوئے لیکن نماز جنازہ کی دعا بھی مسلمان کو یاد نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ، جو مسلمان اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس کی نماز جنازہ کی دعا بھی پڑھنے کے لیے اسے یاد نہ ہو، وہ مسلمان ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کیا اسلام جانتے ہیں ہم؟ کون سی اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہے؟ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کیا اسلام سمجھنے کی آپ نے کوشش کی؟ اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے لیے آپ نے وقت کتنا نکالا؟ یہ کوئی معمولی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو ہم ڈاکٹر، انجینئر اور لائر بنانے کی فکر تو کرتے ہیں، کاش کے نگاہوں میں قرآن ہوتا اور فکر انبیاء کو ہم فالو کرتے تو ہمیں سب سے پہلی فکر یہی ہوتی کہ ہمارا بیٹا سچا اور پکا مسلمان رہے۔ اٹھاؤ قرآن، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، ایک نبی اپنے بیٹوں اور پوتوں کو جمع کر کے ان سے وصال سے پہلے یہ سوال کر رہا ہے، بتاؤ میرے اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک فکر دی جا رہی ہے، ایک سوچ دی جا رہی ہے، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم صرف اپنی سوچ یہ مت رکھنا کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچے کو کماتا ہوا دیکھ لوں، ڈاکٹر دیکھ لوں، انجینئر دیکھ لوں، مکان دیکھ لوں، پوتے پوتی دیکھ لوں، نمازیں دیکھ لوں، سرمایہ دیکھ لوں۔ یہ ساری چیزوں کے دیکھنے کی خواہش یہ طبیعت کی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر شریعت کی تم دیکھو تو وہ یہ ہے کہ تم یہ خواہش رکھو، اے اللہ مجھے اس وقت تم موت عطا فرمانا جب میں اپنی اولاد کو تیری بارگاہ میں سر جھکاتے اور محبت رسول میں تڑپتا ہوا دیکھ لوں۔ آپ تشریف لائیں، اوپر سید صاحب آ جائیں، اوپر آ جائیں۔ کیا یہ سوچ ہماری ہے؟ آج ہماری اولاد کے بھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر یہ وصیتیں منتقل ہوتی، یہ سوچ منتقل ہوتی، یہ فکر منتقل ہوتی تو آج ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی اور اس کو اپنے باپ کے مرنے کا انتظار نہ ہوتا بلکہ باپ کی خدمت کی فکر ہوتی کہ میں اپنے باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لوں. لیکن آج بچے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ باپ کب مرے اور ہم اس کی پراپرٹی پر قابض ہو جائیں. آج کے بچے کی سوچ یہ ہوتی ہے, یہ بوڑھا بہت کٹ کٹ کرتا ہے. یہ سوچ اس لیے ہے کہ ہم نہ دین سے خود کمال کا ہوا وابستہ رہے نہ اپنی اولاد تک ہم نے دین کو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. آج یہ دین پوری دنیا کی ضرورت بن چکا ہے. آپ شاید نہ جانتے ہوں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب پڑھا جا رہا ہے وہ اسلام ہے. سب اسلام پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, اپنے پرابلمز کا سولوشن تلاش کر رہے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اتنا قدیم اسلام کیا آج کے ترقی یافتہ دور کے لیے کافی ہے؟ اس لیے کہ عرفات کے میدان میں آیہ کریمہ نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کمپلیٹ ہو گیا اور یہ آیت آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش نازل ہوئی. اب نیا قانون کوئی دوسرا نہیں آئے گا, اسلام کمپلیٹ ہو چکا. جب یہ اسلام کے کمپلیٹ ہونے کی آیت نازل ہوئی تو کیا اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے؟ کیا اس زمانے میں ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور تھا؟ کیا اس زمانے میں کمپیوٹر کا سسٹم تھا, راکٹ کا سسٹم تھا, کچھ تھا؟ یہ ساری چیزیں تو اس زمانے میں نہیں تھی. پھر اس زمانے میں اسلام کمپلیٹ ہو گیا اور وہی اسلام قیامت تک کے انسانوں کے لیے انف کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا کا انسان اگر کوئی دستور بناتا ہے تو اس کی نگاہوں میں 50 سال 30 سال 20 سال تک کا نظام ہوتا ہے. لیکن میرے کریم نے جو اسلام نازل فرمایا اور جو دین ہمیں عطا فرمایا اس کریم کی نگاہوں میں قیامت تک کے انسانوں کی سچویشن موجود ہے. اس لیے پیدائش سے لے کر کے موت تک اگر کوئی دین ہمارا صرف اسلام تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں اسی اسلام کی فکر تھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اس لیے کہ نجات دہندہ مذہب ہے, یہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر کے روشنی کی طرف اور ہدایت کی طرف لانے والا دین ہے. یہ دین انسان کو دنیا اور آخرت میں سکون عطا کرتا ہے. اس دین کا ماننے والا زمین کے اوپر بھی مطمئن, زمین کے اندر بھی مطمئن اور محشر میں بھی مطمئن رہے گا. یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے, یہ دین اللہ کا عظیم دین ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں اسی دین کی فکر تھی رسول اعظم کو. اور آپ ذرا سوچو اس انداز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاحظہ کرو اور اس کے حوالے سے غور کرو. آپ ذرا سوچو جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اسلام کی تبلیغ شروع نہیں فرمائی تھی اور صبح پورے حجاز میں حضور کی سچویشن کیا تھی؟ میں بہت دیانت داری کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اگر آج جاگ گئے آپ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں امت میں انقلاب پیدا ہوگا, ایک عظیم انقلاب پیدا ہوگا, نفس پرستی سے باز آنے کا جذبہ پیدا ہوگا. مجھے بتاؤ 40 سالہ حجاز میں سرکار نے زندگی گزاری اعلان نبوت سے پہلے, ایک بھی مکے میں کہیے یا پورے حجاز میں کہیے حضور کے خلاف لفظ بولنے والا کوئی نہیں تھا, ایک بھی نہیں. ہر ایک یہی کہتا یہ سچے ہیں, یہ وعدے کی وفا کرنے والے ہیں, یہ امین ہیں, صادق الوعد الامین کی حیثیت سے رسول اعظم کو سب مانتے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جھنگھٹا لگا رہتا تھا اور محبت میں ہر کوئی حضور کے گرفتار تھا. بس ایک اعلان حضور نے کیا کیا کہ محبت کے اندر کھٹاس پیدا ہو گئی. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا جب ارشاد نازل ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو لوگ رسول اعظم کی محبت کا دم بھرتے تھے آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دی, سرکار سے فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا, توجہ کیا ہوں گا, آج ہماری سچویشن کیا ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں, ہم اگر ان کو کوئی اچھی بات کہہ دیں گے تو یہ ڈسٹینس بنا لیں گے, فاصلہ بنا لیں گے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نہیں, تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو, تم مجھ سے فاصلہ بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ, میں اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتا, میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ تم کو خدا سے قریب کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں, پیغام محبت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے, ان لوگوں نے سوال کیا, ایک پڑھا لکھا شخص کھڑا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو, اللہ ایک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتا دیتے, لیکن اس وقت حضور نے یہ معجزہ نہیں دکھایا. اور کیوں نہیں دکھایا؟ کہ قیامت تک آنے والے امتی کا اسلام کی دعوت کا کام کریں گے اور لوگ جب دلیل طلب کریں گے کہ اسلام سچا دین ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں تو آج معجزہ دکھا دوں گا, میری امت تو نہیں دکھا سکے گی, اس لیے ایسی دلیل پیش کروں کہ امت اس دلیل کو اپنانے کی کوشش کرے. تو آقا کریم نے دلیل کے طور پر جو کہا, قرآن کہتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, آقا کریم نے اپنے وجود کو پیش کیا اور ارشاد فرمایا آج سے پہلے کی زندگی میں نے تمہارے درمیان ہی گزاری ہے, اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو تسلیم نہ کرے تو میری بات کو رد کر دینا. اللہ اکبر, حضور کا وجود اللہ کی توحید کی دلیل پر کر کے آیا, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. آقا نے سوچ عطا فرمائی, میرے غلاموں سنو, تم اسلام کا علم لے کر کے نکلو, جب تم اسلام کی دعوت دو تمہارا وجود اتنا پاکیزہ ہو کہ ایک طرف اس اسلام کی گواہی تمہارا عمل دے رہا ہو, تمہاری صبح دے رہی ہو, تمہاری شام دے رہی ہو, تمہاری زندگی دے رہی ہو, تاکہ دنیا تمہارے دعوے کو تسلیم کر کے اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے مجبور ہو جائے. آج ٹی وی چینل کے ذریعے انسان مسلمان نہیں بنا سکتا, لیکن میرے خواجہ نے بغیر چینل کے 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وجود اسلام کی جیتی جاتی تصویر تھی. یہی وجہ ہے کہ جب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام حسین کی تعریف کی تو یہی تو کہا شاست حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, مکمل دین بتایا, مکمل دین بتایا. کی زندگی میں اسلام. میں ابھی مدینہ منورہ میں رمضان المبارک میں تھا, میرے بیٹے نے ویب سائٹ سے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی, وہ کتاب انگلش میں تھی. اس نے بتایا ابو ایک کتاب کا نام ہے اسلام از دا ان نون ریلیجن, ایک گمنام مذہب کا نام اسلام ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, جیسے اسلام تو بڑا نون مذہب ہے, بڑا جانا پہچانا مذہب ہے, انجان مذہب تو نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا پڑھو اس میں لکھا کیا ہے. بڑی پیاری بات اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی جو سمجھنے کے لائق ہے. اس رائٹر نے یہ لکھا تھا کہ میں اسلام کو مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کرنے کے لیے نکلا, جو کتاب میں ہے, جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے. تو جب میں تلاش کرنے نکلا تو مجھے اسلام نظر نہیں آیا. کلمے کے علاوہ اسلام کے جو ساری چیزیں ہیں, اسلام جو کمپلیٹ ہے, وہ مکمل اسلام مجھے مسلمانوں میں نظر نہیں آیا. تو مجبور ہو کر اس مظلوم دین کے بارے میں مجھے لکھنا پڑا کہ یہ ایک ان نون مذہب ہے. میں آپ کو بتاؤں, دو دوست تھے, ایک شرعی تھا اور دوسرا غیر مسلم تھا. شرابی مسلمان تھا, اس نے غیر مسلم سے کہا ہمارا دین بڑا اچھا ہے, اسلام قبول کر لو. اس نے کہا تیری صبح بھی دیکھتا ہوں, تیری شام بھی دیکھتا ہوں, دن و رات تو شراب پیتا رہتا ہے اور یہ سارے کام کرتے رہتا ہے, اور تو کہتا ہے تیرا دین قبول کر لوں. جب تیرا یہ حال ہے تو میرا بھی حال برا ہو جائے گا, میں کیسے دین قبول کروں. دل پہ ضرب لگی, لے کر گیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہا ان کی صحبت میں 24 گھنٹے گزار. حضرت کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا کہ حضور اس بندے کو لے کر کے آیا ہوں, اپنی صحبت میں اسے کچھ وقت دیں. وہ 24 گھنٹے رہتا ہے, 24 گھنٹے کے بعد جب فرمایا جاتا ہے کہ اب تم جا سکتے ہو, کہا کہاں جاؤں. غیر مسلم کہتا ہے کہاں جاؤں, کہا جہاں سے آئے تھے وہیں جاؤ. کہا نہیں, جو زندگی آپ کی دیکھی ہے اس زندگی کو چھوڑ کر کے کہیں اور مجھے سکون نہیں مل سکتا, مجھے کلمہ پڑھا اور اپنے غلاموں میں شامل کر لو, یہ ہے اسلام. اور زندگی کے معاملے کو یاد کرو جو سماما کے متعلق ہے. حضرت سماما قبول اسلام سے پہلے عیسائیوں کے بہت بڑے تاجر, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ذرا سرحد کا جائزہ لو, سوسائٹی کا جائزہ لو, علاقوں کا جائزہ لو, کوئی دشمن تو گھوم نہیں رہا. صحابہ گئے, اچانک سماما پر نظر پڑی, 50 صحابہ تھے, انہوں نے گرفتار کیا, حضور کی خدمت میں لے کر کے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سماما ہے اور عیسائیوں کا بہت بڑا تاجر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مسجد نبوی شریف کے پیلر سے باندھ دو, ستون سے باندھ دو. اسے باندھ دیا گیا, جب حاجت ہوتی کھول دیا جاتا. سرکار جب جب نماز کے لیے جاتے پوچھتے تماما کیا حال ہے, وہ کہتا بس آپ تو رحمت للعالمین ہیں, بس اتنا ہی کہتا آپ تو رحمت للعالمین ہیں. 3 دن و رات گزر گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سماما کی رسیاں کھول دو, آزاد کر دو اسے. سماما کو آزاد کیا گیا, وہ وہاں سے نکلا, تھوڑے سے فاصلے پر پہنچا, کھجوروں کے درخت کی آڑ میں غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے, پھر آ کر کے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گیا. پوچھا گیا سماما کیا بات ہے, تمہیں تو رہا کر دیا گیا تھا, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, 3 دن و رات کسی کو باندھ کر سزا دی جائے اور اسے جب آزاد کیا جائے وہ پلٹ کر کے کبھی دیکھے گا بھی نہیں, بھاگ کر کے اپنے علاقے کی طرف پہنچ جائے گا, لیکن یہ سماما ہے جو پلٹ کر آئے. سماما کیا بات ہے, برجستہ وہ کہتا ہے میں نے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے ہیں, میں نے انسانوں کے جمع غفیر میں رہنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے، لیکن میں نے صحابہ کے جو اخلاق دیکھے اور آپ کے ساتھ ان کی جو محبت دیکھی اور آپس میں جو الفت دیکھی، یہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، تو میں نے بھی طے کر لیا اگر میں کلمہ پڑھ کر ان کی سوسائٹی کا ممبر بن گیا تو میں بھی اس پیار کا حقدار بن جاؤں گا۔ اس لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا اپنی سوسائٹی کا ممبر بنا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے اسلام، تلاش کرو اس اسلام کو مسلمانوں کی زندگی میں۔ میں نے بہت سارے مسلمان دیکھے ہیں، ابھی کچھ سالوں پہلے میں سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر تھا، ننھا سا ایک بچہ، اسکارف پہنی ہوئی ایک خاتون، میں دکان میں ٹہل رہا تھا، وہ بچہ بھی دکان میں اپنی ماں کے ساتھ ٹہل رہا تھا، بچے نے کوئی چاکلیٹ اٹھائی، ماں نے وہ چاکلیٹ بچے کے ہاتھ سے لی اور اس کو گھما پھرا کر کے دیکھ رہی ہے، پھر بچے سے جب اس نے کہا تو میں نے سنا، بچے سے کہتی ہے بیٹا یہ چاکلیٹ اپنے لائق نہیں، اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے۔ یقین مانے ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوئی کہ مغربی ملکوں میں مائیں اپنے بچے کو اتنا احتیاط کے ساتھ کھانا وہ کھلاتی ہیں اور چاکلیٹ کھلاتی ہیں کہ دیکھتی ہیں اس میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ جو ملا کھا لو، جیسا ملا کھا لو۔ ہم جب کبھی کہتے ہیں سعودی کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے، حرم کے امام کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے، تمہارے یہاں جو بک رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ ہوٹل کے ویٹر نے مجھے کہا، مولانا حلال کہوں گا تو ایمان چلا جائے گا، حرام کہوں گا تو نوکری چلی جائے گی، اب آپ کی مرضی، جو کھانا ہے کھائیے۔ اسلام کو مسلمانوں سے زبان کرانے کی کوشش ہے، مسلمانوں جاگو، اپنے دین کی اہمیت کو سمجھو، اپنے دین کی قدر کو سمجھو۔ تمہارے پاس جو اسلام ہے نا، خدا کی قسم وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور اسے سمجھنا ہے تو جھوپڑ پٹی کی ایک خاتون کے مزاج سے سمجھو۔ آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، فرانس سے ایک کپل آیا، ایک جوڑا آیا میاں بیوی کا، بامبے گھومنے کے لیے، تاج ہوٹل میں قیام کیا، میاں بیوی دونوں ممبئی دیکھنے کے لیے نکلے، ایک دو روز ساتھ میں انہوں نے سیر و تفریح کی، اور پھر اس کے بعد بیوی نے اپنے شوہر سے ایک دن کہا کہ میں یہاں پر ماہم جھوپڑ پٹی دیکھنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا بھائی مجھے ایسی جگہ پر نہیں جانا ہے، کہیں بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، کہا مجھے تو جانا ہے دیکھنے کے لیے، ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی ہے، مجھے اس کی وزٹ کرنی ہے۔ نکلی وہ عورت، گائیڈ ساتھ میں لی، اور جب جھوپڑ پٹی کے اندر انٹری کرتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیرو گلیاں، نالیاں بہ رہی ہیں، بنیان چڈی میں بچے کھیل رہے ہیں، 10x10 کے کمرے کے اندر 8-9 لوگ بچوں کے ساتھ پڑے ہیں، گرمی شباب پر مالیا بنا ہوا ہے، اوپر کچھ لوگ لے رہ رہے ہیں۔ وہ عورت نکلتی ہے اور ہر ایک کے گھر میں جھانکتی ہوئی گزر جاتی ہے، کوئی پنکھا اپنے ہاتھوں سے ہلا رہا ہے، کسی کا پسینہ بہ رہا ہے، کہیں گالی گلوچ ہو رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک گھر کے قریب جب پہنچی تو ایک خاتون مصلی بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ نماز سے فارغ ہوتی ہے، وہ عیسائی خاتون اس کے دروازے پر کھڑی رہ کر گائیڈ سے کہتی ہے کہ میں اس سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، تم اسے اپنی زبان میں پوچھو۔
کہا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا اس عورت کے چہرے پر مجھے سکون نظر آ رہا ہے، میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنے چھوٹے سے جھونپڑے کے اندر بھی اس کے چہرے پر سکون کیسے ہے اور یہ مطمئن کیوں نظر آ رہی ہے۔ گائیڈ نے اس سے پوچھا کہ اس چھوٹے سے جھونپڑے کے اندر تجھے گھبراہٹ نہیں ہو رہی، تجھے پریشانی نہیں ہو رہی، تو مطمئن کیوں نظر آ رہی ہے؟ جتنا تیرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے اس سے ڈبل تو ہمارے یہاں کا باتھ روم ہوگا، یہ خاتون کہہ رہی ہے۔ لیکن وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آج تو اس چھوٹے سے جھونپڑے میں مطمئن کیوں ہے؟ ایمان والی تھی، محبت رسول میں ڈوبی ہوئی تھی، اسلام سے محبت کرنے والی تھی، برگشتہ کہتی ہے اے شاہ ذرا کان کھول کر کے سن لے، میں مطمئن اس لیے ہوں کہ میں مسلمان ہوں، دنیا میں جھونپڑا بھلے ملا ہو لیکن اسلام پر میرا خاتمہ ہوگا تو جنت کا محل مجھے ملے گا، میں اس لیے مطمئن ہوں کہ محل میں رہنے والا بھی مرے گا اور جھونپڑے میں رہنے والا بھی مرے گا، لیکن جھونپڑے میں رہنے والا اسلام پر ملا تو جنت میں محل ملے گا، اور اگر محل میں رہنے والا اسلام پر نہ ملا تو وہ جہنم میں رہے گا۔ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میرے پاس اسلام کی دولت ہے، میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام انسان کو اطمینان دلاتا ہے، اسلام انسان کو سکون دیتا ہے، اور آج بہت سارے تاجر اپنے آپ کو غیروں کے درمیان مسلمان شو کرانے میں بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ گراف چلا نہ جائے۔ پھر کیسا اسلام؟ روزی غیر مسلم کے قبضے میں ہے، پڑھو قرآن، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اسی کا وعدہ ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ تم کوئی دوسرے دین کو پسند کرتے ہو، کسی دوسرے دن کو تلاش کرتے ہو؟ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ چاروں ناچار اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اب میں یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اسلام کے سلسلے میں جو فکر تھی انسانوں تک اسلام پہنچانے کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم والي واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر یہی تھی کہ انسانوں تک اسلام پہنچ جائے، انسان مسلمان ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، دہکتے ہوئے شعلوں سے بچ جائیں گے، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تکالیف کے پہاڑ توڑے جائے ہیں، مصیبتوں کے بادل منڈانے لگتے ہیں، پریشانیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے لگتی ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت کا استقبال کرتے ہیں، سب وہ استقامت کے پیکر بنے، انسانوں تک اسلام پہنچا رہے ہیں، انسانوں تک قانون اسلام پہنچا رہے ہیں، توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب جلوا فرماتے، حرم میں موجود تھے، ابو جہل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر زد و کوب کرتا ہے، سرکار کو ستاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، تکالیف کو سہ لیتے ہیں، اور رسول اعظم کے چچا حمزہ جو ابھی اسلام قبول نہ کیے تھے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، شکار سے جب لوٹتے ہیں تو برجستہ لونڈی نے کہا تعجب حمزہ تمہارے اوپر، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ابو جہل نے بہت ستایا ہے، زد و
کون کیا ہے؟ افسوس کے بھتیجے کو تو کوئی مار رہا ہو اور تمہیں شکار سے فرصت نہ ہو۔ اتنا سننا تھا، حمزہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ابو جہل کو تلاش کرتے ہیں۔ ابو جہل جب مل جاتا ہے تو ابو جہل کو خوب مارتے ہیں، بے پناہ مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد اسے کہتے ہیں، آئندہ اگر کبھی میرے بھتیجے کی طرف تو نے غلط نگاہ بھی اٹھائی تو تیری آنکھ کھینچ لوں گا۔ اور اس کے بعد حضور کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے سر مبارک کو رکھے، تشریف فرماتے، حاضر ہوئے اور کہا، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سنو میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، میں نے تمہیں جس نے مارا تھا اسے انتقام لے لیا، میں نے ابو جہل کو اتنا مارا کہ اس کے پیر سر سے خون بہ نکلا ہے، اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو مسکراؤ، اب تو راضی ہو جاؤ۔ زخموں سے نڈھال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اوپر کیا، ارشاد فرمایا، کیا میرے چچا تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا، ہاں بھتیجے، میں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے، ایک بار کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، میں خوش ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اسی موقع پر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا اور سیدنا امیر حمزہ بن کر اپنی جان جب کے عہد میں مصطفیٰ جان رحمت کے دین پر قربان۔ حضور نے برداشت کیا، اسلام پھیلاتے رہے۔ آج حج کو جانے والا مسلمان بڑے آرام سے کعبے کا طواف کرتا ہے، کوئی پتھر مارنے والا نہیں، کوئی گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنے والا نہیں ہے، کوئی گرم ریت پر تکلیف دینے والا نہیں، کوئی پیٹ پر اونگلی رکھنے والا نہیں، لیکن یہ ساری تکلیفیں میرے مصطفیٰ نے پہلے برداشت کر لی، اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، تکلیف حضور نے برداشت کی، راحت ہمیں عطا فرما دی۔ نادانو اتنا تو سوچو، جس دین کو ہم تک حضور نے پہنچایا وہ بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، آج اگر دین کو پھیلا نہیں سکتے تو دین کو بدنام بھی مت کرو اور دین کے خلاف عمل بھی مت کرو۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ کتنی تکالیف صحابہ نے برداشت کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر صاحب عشر مبشرہ میں 19 سال کی عمر ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، 19 سال کی عمر تھی، ماں کو پتا چلا، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں، ماں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ سعد اپنی ماں کو بے پناہ چاہتے ہیں۔ ماں نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کی، میں کل صبح سے کڑی دھوپ کے اندر بیٹھ جاؤں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ لیٹوں گی، نہ آرام کروں گی، اس وقت تک جب تک کہ تو اسلام نہیں چھوڑتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ انشن پر بیٹھ گئی، بیٹھ گئی وہ۔ صبح ہوئی، بیٹھی، دوپہر تک کچھ نہ کھایا نہ پیا، شام ہوئی نہ کچھ کھایا نہ پیا، رات گزر گئی کچھ کھایا نہ پیا۔ دوسرے دن صبح ہوتی ہے، سعد ابن ابی وقاص قریب سے گزرتے، ماں کہتی ہے، بیٹا میری جان کی تجھے فکر نہیں؟ کہا، ماں سن لے، جان سے زیادہ محبت ایمان سے کر لی چاہیے، اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر مجھے لایا جائے، اگر میں نے اسلام چھوڑ دیا تو دہکتے ہوئے انگاروں کا ایندھن بن جاؤں گا، ماں تیری زندگی مجھے عزیز نہیں، دامن مصطفیٰ مجھے عزیز ہے، جان تو دے سکتا ہوں، محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، اور اے میری ماں میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کہ تو بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا، تیری جان چلی جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہی سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. میرے یہاں ابھی کم و بیش دو ہفتے پہلے میرے بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس سے پہلے میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو میں اسی نسبت کی وجہ سے، حضرت سعد کی نسبت کی وجہ سے، میں نے پوتے کا نام بھی محمد سعد رکھا اور نواسے کا نام بھی میں نے محمد سعد رکھا. وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت سعد جب تیر چلاتے نا تو سارے صحابہ حضور سے کہا کرتے، فدا کر لیا بھی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. لیکن حضرت سعد جب تیر چلاتے تو سرکار فرماتے تھے، سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان. آج ذرا سوچو کتنی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. حیرت کی بات ہے، جو دین جنت میں محل عطا کر دے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کو جنت میں محل نصیب ہوگا. افسوس زمین کے اوپر اس دین کی ہم کوئی قدر نہیں کر رہے. یہ دین ہی کی فکر تھی جس نے امام حسین کو مدینے کے کربلا پہنچایا، یہ دین ہی کی فکر تھی جس نے جیلان سے بغداد کی سرزمین پر غوث پاک کو پہنچایا، یہ دین ہی کی فکر تھی جس نے سنجر سے اجمیر غریب نواز کو پہنچایا، اور یہ دین ہی کی فکر تھی کہ بریلی کا تاجدار اپنے شہر میں رہ کر کے اپنے شہر کا باغ بھی صحیح طور پر نہ دیکھ سکتا، اور جس نے رات و دن تحفظ اسلام کے لیے اپنی نات کی نیند اور دین کا چین ختم کیا، اور یہ دین ہی کی فکر تھی جس نے مخدوم سمنا کو سلطنت ٹھکرانے کا شرط عطا فرمایا. یہ سب دین ہی کی فکر تھی. آج پکا پکایا دین ہمارے پاس ہے، اس کی قدر بھی نہیں کرتے. ارے نہیں پھیلا سکتے تو کم سے کم عمل تو کرو اس کے اوپر، اس کو فالو تو کرو. ارے جانور سے سبق سیکھو، شیر کا حال یہ ہے اس کے سامنے گھاس کا انبار لگا دو وہ نہیں منہ ڈالے گا، بکری کے سامنے مردار رکھ دو منہ نہیں ڈالے گی، اس لیے کہ بکری بھی جانتی ہے کہ اس کی غذا گھاس ہے اور شیر بھی جانتا ہے کہ اس کی غذا مردار ہے. اے مسلمان، تو جو آتا ہے سب کھا لیتا ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. پھر تو ہم سے وہ جانور اچھے ہیں جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، جو ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. مسلمانوں، زبان سے عروج کی طرف جانا ہے اور ذلت سے عزت کی طرف جانا ہے، تو دامن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو، اور اسلام جس چیز کو حلال کہے، پیغمبر اعظم جس چیز کو حلال کہے، اسی کو حلال سمجھو، جسے حرام فرمائے اسے حرام جانو، اس سے بچو. عزت کوئی مالدار نہیں دے گا. فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا. سب کچھ اللہ کے قبضے کو. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، کیا آج کے دور میں اسلام پر عمل کریں گے تو عزت ملے گی؟ سوچ بدلو. مغل بادشاہوں کو دیکھو، چلے گئے دنیا سے، پانی مانگتے تھے، پانی کہتے تو دس لوگ گلاس لے کر حاضر ہو جاتے، کھانے کا وقت ہوتا تو ہاتھ دھلانے والا الگ، لقمے بنانے والا الگ، یہ ساری چیزیں. جاگ و جلال تھا، خدام کی کثرت تھی، محل موجود تھا. لیکن آج دہلی کی سرزمین پر جا کر کے ان مغل بادشاہوں کے مقبروں کو دیکھو تو چڑیا کی بیٹ آپ کو وہاں پر نظر آئے گی. لیکن جب ہم خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں تو میرے خواجہ زمین کے اوپر تھے، نہ کوئی محل تھا،
نہ کوئی خدام کی قطاریں لگی ہوئی تھی، سادہ سی زندگی، سمپل سی زندگی، لیکن کیفیت کیا؟ زمین کے اوپر تھے تب بھی با عزت تھے، اور آج پوزیشن ایسی ہے قبر میں آرام فرما کر بھی ہزاروں کی جھولیاں بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی قانون اسلام کے مطابق گزری، دنیا کا کچھ بھی نہ تھا لیکن کوئی چیز ایسی بھی نہ تھی جو ان کے قدموں میں موجود نہ ہو.
یہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت تھی. آج ہم نے چھوڑ دیا. آج تو نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ اسلام پڑھ رہے ہیں، نیگیٹو پروپیگنڈا، مغربی میڈیا نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے تو لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف. ارے بھائی اتنا تو سوچو، کہ اگر صحیح معنوں میں غلط چیز کا بھی پروپیگنڈا اگر آدمی پلاننگ کے ساتھ کرے تو وہ غلط چیز بھی آدمی قبول کر لیتا ہے، پروپیگنڈا صحیح طور پر ہو تو. اور آج پبلسٹی کا دور چل رہا ہے، غلط چیزوں کا پروپیگنڈا کیا جائے تو اس چیز کو آدمی قبول کر لیتا ہے، اور چیز صحیح بھلے ہو لیکن اگر اس کی تشہیر صحیح طور پر نہ ہو تو آدمی اس سے بے خبر رہتا ہے. مسلمانوں، اسلام اللہ کا سچا دین ہے، بس تم اس کی ترویج و اشاعت کرو، اس کی تشہیر کرو، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اس کی طرف لوگوں کو آمادہ کرو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب اسلام کی خوبیوں کو لوگ تمہاری زندگی میں، ہماری زندگی میں، سب مسلمانوں کی زندگی میں دیکھیں گے اور اسلام کی دعوت لوگوں تک ہم پہنچائیں گے، لوگ اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے، بس یہ آخری واقعہ آج کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. وسلر ماؤنٹن کینیڈا کا ایک پہاڑ ہے، وینکوور میں برف کا بڑا بلند پہاڑ ہے. میں اپنے چند رفقا کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے بعد وسلر ماؤنٹن گیا. ایک برمنڈا پہنا ہوا نوجوان جب قریب سے گزرا تو اس نے سلام کیا، تو ہم نے سوچا وہاں تو مسلمان بھی کسی بھی حال میں رہتے تو ہوگا مسلمان، جواب دے دیا ہم نے. پھر ایک طبیعت کے اعتبار سے میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے، تو بولے میں شکاگو سے آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، تو اس نے کہا الحمدللہ مجھے بھی خوشی ہوئی. تو میرا یقین تھوڑا سا اور پختہ ہوا کہ یہ شاید مسلمان ہی ہے اسی لیے الحمدللہ کہہ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ اسلامی لباس میں بہت اچھے لگتے ہیں، بس اس قسم کی باتیں اس نے شروع کی. پھر مجھے سرکار کی سنت یاد آ گئی کہ جب کسی سے ملو تو نام پوچھ لیا کرو، تو میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے فوراً اپنا نام کرسچن بتایا. تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا آپ کرسچن؟ کہا ہاں میں کرسچن ہوں. تو میں نے کہا آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سب کہہ رہے ہیں تو اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ کرسچن ہیں. اب اس نے جو داستان سنائی، شاید خواتین کا بھی یہاں پر انتظام ہے تو میں خواتین کے گوش گزار یہ بات ان کی نصیحت کے لیے عرض کر دوں. اس نے کہا بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا ہے مولانا، معاملہ یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے، وہ غلط عادتوں کی شکار تھی، ہم نے بڑی کوششیں کی کہ وہ سدھر جائے لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں آئی. اتفاق سے ایک دن ڈپریشن کی شکار ہو گئی اور اس کی کسی مسلم سہیلی سے اس نے اپنی اس ڈپریشن اور مایوسی اور نروس کے حوالے سے اس نے بتایا، تو اس نے ایک کتاب اسے پڑھنے کے لیے دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق تھی. میری بہن نے وہ کتاب پڑھی، پڑھنے کے بعد حضور کی محبت اس کے دل میں تھوڑی سی پیدا ہوئی، پھر وہ اسلام پڑھنے کے بارے میں سوچی، اسلام کی اس نے اسٹڈی کی، اس کے بعد دل میں اس کی اسلام کی محبت پیدا ہوئی. ایک روز میری بہن مسجد کے دروازے پر پہنچی،
ایک نمازی جب نماز پڑھ کر کے نکلا تو اس سے کہتی کہ مجھے امام صاحب سے ملاؤ. امام صاحب سے اس نے ملاقات کی. امام صاحب سے کہتی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا بس کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جاؤ گی. اور وہ مولانا نے اسے کلمہ پڑھا دیا، وہ مسلمان ہو گئی.
اب وہ شخص کہتا ہے کہ میری بہن جس دن مسلمان ہوئی
اس کے بعد امام صاحب سے پوچھتی اب مجھے کیا کرنا پڑے گا. امام صاحب نے کہا نماز پڑھنی پڑے گی، ہر بری چیز سے بچنا پڑے گا. یہ ساری نصیحت امام صاحب نے اسے کی. بس وہ کلمہ پڑھ کر کے جب سے وہاں سے لوٹی ہے تب سے اس کی زندگی کو ہم نے خلاف اسلام نہیں دیکھا. اب وہ گھر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہی ساری چیزیں کرتی رہتی ہے، حلال کھاتی ہے، پردے کی پابند ہو چکی ہے. تو آپ سوچیں کہ میری زبان پر جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کا ماحول ہے یہ میری بہن کا دیا ہوا ماحول ہے. اور میں اسلام کو سچا مذہب اس اعتبار سے جانتا ہوں کہ ہماری ساتھیوں نے ہماری بہن کی زندگی نہیں بدلی، لیکن ایک کلمہ نے ہماری بہن کی زندگی میں تبدیلی پیدا. اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے. لوگ اس طرح سے مسلمان ہو رہے ہیں، اس طرح سے. میں گزارش کرتا ہوں پڑھو اسلام کو، فالو کرو اسلام کو. اور ہاں، اسلام کے نام پر بہت ساری ڈپلیکیٹ ویب سائٹ سے لے کر کے تحریک وجود میں ہیں. پہچاننا ہو تو بس ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے عطا کیا. منافق کی پہچان قرآن نے بتائی، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا.
منافق کو جب حضور کی طرف بلایا جائے گا تو پیشانی پر بلا جائے گا، نہیں آئے گا. اب حضور کی طرف بلایا جائے چہرہ مسکرا اٹھے، اس کے پیچھے چل پاؤ. اور حضور کا نام آئے چہرہ مرجھا جائے، حرام نمازی ہو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. اس کو ذہن میں رکھو. اب ایک شعر کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دین کیا ہے بمصطفیٰ برسا خیش کہ دی ہما ہوس، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیب. دین یہ ہے کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ جن کے قدموں تک پہنچ کر خدا مل جاتا ہو ان کے قدموں تک پہنچ کر تمہیں دین بھی مل جائے. یہی دین ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی دین کی عظمتوں کو اجاگر کرنے، اس کی تعلیم کو مسلمانوں تک انسانوں تک پہنچانے کے لیے سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع وادی نور میں 21-22-23 اکتوبر کو رکھا گیا ہے. ہم جانتے ہیں ہم لوگوں کے پاس تشہیر کے لیے اتنی اماؤنٹ نہیں جتنی سعودی سے غیروں کو ملا کرتی ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ غوث و خواجہ رضا و نوری کے دیوانوں کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لمحات کو نبی کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے ضرور قربان کریں گے انشاءاللہ. محنت کرو، مشقت کرو، اور دین کے نام پر، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وادی نور میں ہو رہے اجتماع کے لیے اتنی تشہیر کرو، علاقے خالی ہو جائیں، سب وادی نور میں پہنچ جائیں.
کوئی پوچھنے والا پوچھے کیا بات ہے اس علاقے میں اس وقت لوگ نظر نہیں آ رہے، علاقہ ویران کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو کوئی کہنے والا کہے علاقہ تو ویران ہو نظر آ رہا ہے، علاقے والے سینے کو حضور کی محبت کا مدینہ بنانے وادی نور گئے
ہوئے ہیں. آؤ عمر کے کی طرح آؤ، کثیر تعداد کے اندر آؤ، اور اس اجتماع کو کامیاب بھی کرو، اس اجتماع کے لیے محنت بھی کرو، مشقت بھی کرو.
ارے میرے بھائیوں، بیوی کہتی ہے تو چوپاٹی چلے جاتے ہو، بیوی کہتی ہے تو کھنڈالا چلے جاتے ہو، بیوی اور بچے کہتے ہیں تو ماتھیرام چلے جاتے ہو، بیوی اور بچے کہتے ہیں تو مہابلیشور چلے جاتے ہو. اس لیے کہ تم ادھر جاؤ گے تو یہ سب خوش ہو جائیں گے، تمہاری طبیعت کو سکون ملے گا، اور وادی نور آؤ گے صفا خوش ہو جائیں گے، رسول اعظم خوش ہو جائیں گے کہ میرا غلام میرا دین سیکھنے کے لیے اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سفر طے کر کے آیا ہے. آقا بھی راضی راضی ہو جائیں گے, اور آقا راضی ہو گئے تو رب قدیر بھی راضی ہو جائے گا. آئیں گے انشاءاللہ العظیم, خوب محنت کرو, خوب دعوت کو عام کرو, کثیر تعداد میں لوگوں کو لے کر کے آؤ, اور خوب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرو. لیکن مقصد بس ایک ہی ہو, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایس ایم ایس کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, پوری دنیا تک جہاں جہاں تک دعوت پہنچا سکتے ہو, پوسٹرز کے ذریعے, اسٹیکرز کے ذریعے محنت کرو, مشقت کرو, اور ہر ایک تک دن میں کئی کئی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دعوت دو. جانتا ہو ایک بار نہیں کئی بار اسے یاد دلاؤ, جانا ہے اپنوں کو, ٹائم نکالنا ہے. انشاءاللہ العظیم آپ سب آئیں گے, آپ کا سینہ حضور کی محبت کا مدینہ بنے گا. میں بہت ہی مشکور ہوں علامہ عبدالجبار قادری صاحب قبلہ مرتضی اللہ العالی کا اور ان کے سارے ساتھیوں کا جو آج اجتماع انہوں نے منعقد کیا اور مجھے آپ کے درمیان آ کر بے پناہ مسرت ہوئی اور پیغام پہنچانے کا شرف حاصل ہوا. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں دین مدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے, مسلک اعلی حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.